وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی دوپہر کے 12:30 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
سابق وزیر اعظم کی اسلام آباد میں حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں اور مشاورت، نواز شریف کے یہ اقدام غیر قانونی ہیں، تحریک انصاف کا بیان۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود۔
حافظ سعید کی طرف سے نئی سیاسی جماعت رجسٹر کروانے کی اطلاعات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
پشاور کے یونین کونسل میں پھیلنے والی ڈینگی کے وبا پر قابو پا لیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شبیر شاہد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی اٹرنی جنرل جیف سیشنز نے جمعے کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اوباما انتظامیہ کے مقابلے میں راز افشا ہونے کے واقعات کی تفتیش کی تعداد 3 گنا بڑھا دی گئی ہے۔ اور شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک اور جوہری تجربات کرنے کی وجہ سے امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کے ایک مسودے کی جلد منظوری کے لیے کام کر رہا ہے، جس سے شمالی کوریا کو ملنے والے $1 ارب کے محصولات کو روک دیا جائے گا۔ امریکہ کی مست مغربی ریاست منیسوٹا کے شہر بلومنگٹن میں ایک اسلامی مرکز میں دھماکہ ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اور ایران کے صدر حسن روحانی نے ہفتے کے روز دوسری مدت کے لیے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ہفتے کے روز جنوبی ایشیائی ممالک کے اپنے پہلے دورے پر منیلا پہنچے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی برطرفی جن حالات میں ہوئی اس کے بارے میں کہنے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن وہ فی الحال خاموش رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد ہفتے کے روز صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
وزارت عظمیٰ کے منصب سے سبکدوش ہونے والے نواز شریف نے ایک بار پھر خود کو سپریم کورٹ کی طرف سے عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر بدعنوانی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اور انہیں اس رقم کو اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دیا گیا جو انہوں نے وصول ہی نہیں کی۔ ہفتے کو مری سے اسلام آباد پہنچنے پر بعض سینئر صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ اس کا مناسب وقت نہیں اور جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ گزشتہ ہفتے منصب سے علیحدگی کے بعد نواز شریف مری میں اپنی رہائش گاہ منتقل ہو گئے تھے، جہاں چند روز گزارنے کے بعد وہ ہفتے کو پنجاب ہاؤس اسلام آباد آئے۔ مری سے اسلام آباد کے راستے میں ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے کارکنان نے جگہ جگہ ان کا استقبال کیا اور نعرے لگا کر ان کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ پنجاب ہاؤس میں مختلف وفاقی وزراء کے علاوہ حکمران جماعت کے سینئر رہنماؤں اور حلیف جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی۔ اس سے قبل نو منتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور حکمران جماعت کے رہنماؤں کے غیر رسمی مشاورتی اجلاس مری میں ہوتے رہے، جن کی صدارت نواز شریف نے کی تھی۔ حزب مخالف خصوصاً پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ کر نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ نااہل قرار دیے جانے کے باوجود ان کا سیاسی عمل میں اس طرح متحرک ہونا اور امور مملکت میں صلاح و مشورے کرنا غیر قانونی ہے۔ ہفتے کو ہی تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
قانون کی روح سے نہ اب وہ جماعت کی صدارت کے اہل رہے اور نہ ہی اپنے منصب پر فائز رہے۔ سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے جس کو پوری قوم نے سراہا ہے، اور یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ سرکاری وسائل کو اور سرکاری مشینری کو ایک آرڈینری سٹیزن کے استقبال کے لیے خرچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔
نواز شریف فی الوقت پنجاب ہاؤس میں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں، جہاں سے بدھ کو وہ قافلے کی صورت میں براستہ جی ٹی روڈ لاہور جائیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اطلاعات کے مطابق پاکستان میں جماعت الدعویٰ نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ، امریکہ اور بھارت اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، جبکہ تنظیم کے سربراہ حافظ سعید ان دنوں پاکستان میں نظر بند ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی خبروں کے مطابق، جا جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حافظ سعید الیکشن کمیشن کے پاس ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کو رجسٹر کروائیں گے تاکہ آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لیا جا سکے۔ حافظ سعید جماعت و دعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں اور ان دونوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ اگرچہ حافظ سعید کی طرف سے سیاسی جماعت بنانے کے بارے میں کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کی طرف سے ایسا اقدام اٹھانے کی راہ میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ اسے ایک خوشائند پیش رفت قرار دیں گے۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو یہ ایک اچھی بات ہوگی میرے خیال میں، اور وہ اپنے آپ کو الیکٹرل پالیٹکس سے باہر رکھ کے وہ درحقیقت زیادہ خطرناک کام کر رہے تھے، لیکن اب سیاسی اس میں آئیں گے، جمہوری نظام میں آئیں گے تو ان کے اوپر لوگوں کی نگاہ بھی ہوگی اور وہ پورا نظام انہیں دیکھ رہا ہوگا اور وہ پورے نظام کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں اس کو، کسی قانون کی اگر خلاف ورزی نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے۔
دوسری طرف سینئر صحافی سہیل بٹی کا کہنا ہے کہ اگر حافظ سعید انتخابی عمل میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے بقول اس بات کے امکانات کم ہیں کہ ان کی سیاسی جماعت تنہا کوئی بڑی قابل ذکر کامیابی حاصل کر لے گی۔
لیکن جو جماعت و دعویٰ ہے اس کا کوئی پکا شہر نہیں ہے یا کوئی پکا کانسٹیٹیوئنسی آپ کہیں کہ جہاں سے یہ سیٹ ایک جیت سکیں۔ ان کا ووٹ سکیٹرڈ ہے، یہ کسی دوسرے کو ووٹ دے سکتے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کر سکتے ہیں جو چند ہزار یا چند سو ووٹ لیں گے، لیکن یہ کوئی میری نظر میں کہیں سے بھی بغیر کسی بڑی پارٹی کی سپورٹ کے کوئی ایک سیٹ بھی جیتنے کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ صوبائی سطح کی ہو چاہے وہ مرکزی فیڈرل لیول کی ہو۔
پاکستانی حکام نے حافظ سعید کو گزشتہ 6 ماہ سے ان کے گھر پر نظر بند کر رکھا ہے۔ پاکستانی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ جماعت الدعویٰ 2010 سے پاکستان میں حکام کی زیر نگرانی ہے اور ان کے خلاف اقدامات اقوام متحدہ کی طرف سے عائد تعزیرات کے تناظر میں کیے گئے۔ واضح رہے کہ بھارت کا الزام ہے کہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والا دہشت گرد حملہ لشکر طیبہ نے کیا تھا، جس کے بانی حافظ سعید ہیں جو اب جماعت الدعویٰ کے سربراہ ہیں۔ حافظ سعید اس کی تردید کرتے ہیں۔ ممبئی میں ہونے والے حملے میں 6 امریکی شہریوں سمیت 166 افراد مارے گئے تھے۔ امریکہ نے حافظ محمد سعید کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ انعام مقرر کر رکھا ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی جماعت و دعویٰ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور کے علاقے تہکال اور بعض دوسرے علاقوں میں حکومتی محکموں کی مربوط کوششوں سے ڈینگی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ یہاں متعدد لوگ اس مرض کا شکار ہو گئے تھے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پشاور کے ایک یونین کونسل میں ڈینگی کی وبا پھیلنے سے درجن افراد متاثر ہوئے، ان میں سے ایک مریض کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔ تاہم محکمہ صحت نے دیگر محکموں کے ساتھ مل کر مہم شروع کی، جس کے بعد حکام کے بقول اس وبا پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تحقیق یونین کونسل کے مختلف محلوں سے حالیہ دنوں کے دوران 1000 سے زائد افراد نے ڈینگی کے شعبے میں اسپتالوں کا رخ کیا، لیکن طبی تجزیوں کے بعد صرف 217 میں اس مرض کی تشخیص ہوئی۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال کے مطابق ڈینگی سے متاثرہ 121 مریضوں کو علاج کے لیے داخل کیا گیا تھا، جن میں سے 60 کی صحت بحال ہونے پر انہیں اسپتال سے فارغ کیا جا چکا ہے۔ علاوہ ازی 9 مریض حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں داخل کیے گئے تھے، جن میں سے 7 ابھی بھی زیر علاج ہے اور 2 کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ صوبے میں محکمہ صحت کی اسپیشل یونٹ کے ترجمان ڈاکٹر شاہین نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ چونکہ بارشوں کا موسم ہے جس میں مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، لہذا لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں۔
لوگوں کو خاص طور پر جو یہ تازہ پانی مٹکوں کے ارد گرد کھڑا ہو جاتا ہے، ٹائروں میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ جو فالتو کنیسٹر پڑے ہوتے ہیں اس میں پانی پڑا ہوتا ہے، بارشیں ان دنوں بہت ہوئی ہیں، تو وہ جو پانی ہے وہ اصل میں ایڈیز کا بہت پسندیدہ جگہ ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے، یہ جو مچھر ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
ڈینگی کا مرض ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے اور یہ مچھر صاف پانی میں افزائش پاتا ہے. پانی اور نکاسیاب کے محکمے کے عہدیدار محمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پورے شہر میں صفائی کے خصوصی اقدام کیے گئے ہیں.
ڈیری کی بنیادوں پہ جتنی بھی گند ہے جدھر بھی پڑا ہوتا ہے اس سے ہم اس کو ہم ڈیری بنیادوں پہ اٹھاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں اور اس سے اسپرے بھی باقاعدگی سے کرتا ہے. ہر ایک یونین ہر ایک محلے کا میرے ساتھ فوٹوگرافک ایویڈینس جو کہ اس محلے کا کونسلر وغیرہ جو بھی ہے اس کو اس کے سامنے پٹواری وغیرہ سب کے سامنے ہم وہ کرتے ہیں تاکہ اس کا پراپر ہو.
ڈاکٹر شاہین کا کہنا تھا کہ اگر اس بیماری کی کوئی وبا پھیلتی ہے تو محکمہ صحت کے لیے اکیلے اس سے نمٹنا مشکل ہے اور اسی لیے تمام محکموں کی روزانہ کی بنیاد پر مشاورت کا عمل بھی جاری ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ کی وسط مغربی ریاست مینیسوٹا کے شہر بلومنگٹن میں ایک اسلامی مرکز میں دھماکہ ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. یہ دھماکہ صبح نماز فجر کے وقت ہوا, تاہم کسی ہلاکت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ایف بی آئی اور امریکہ کے بیورو آف الکوہل ٹوبیکو فائر آرمز اور ایکسپلوسیوز کے ساتھ مل کر اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے. اس اسلامی مرکز کا انتظام صومالی مسلمانوں کے پاس ہے. امریکہ کے اٹرنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ اوباما انتظامیہ کے مقابلے میں راز افشا ہونے کے واقعات کی تفتیش کی تعداد 3 گنا بڑھا دی گئی ہے, جس کا مقصد انتظامیہ کے اندر موجود لوگوں, حساس اداروں کے اہلکاروں اور دیگر سرکاری اداروں کی جانب سے بہت حساس نوعیت کی معلومات ذرائع ابلاغ کو لیک ہونے سے بچایا جا سکے. اس بارے میں جیف کسٹر کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب.
اخباری نمائندوں کو دی جانے والی ایک بریفنگ کے دوران جیف سیشنز نے کہا کہ وہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ راز افشا ہونے کے معاملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں تاکہ رازوں کو عام ہونے سے روکا جائے, جن کی وجہ سے اس ملک کو تحفظ فراہم کرنے کی ہماری استداد کو نقصان پہنچ رہا ہے. جمعے کے روز نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ ڈین کوٹس کے ساتھ کی جانے والی اس کانفرنس سے ایک ہی روز قبل ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے چند روز کے دوران صدر کی غیر ملکی سربراہان کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کا متن جاری ہوا ہے.
سادہ الفاظ میں یوں کہیں کہ ان معلومات کے افشا ہونے سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا ہے. ہم سب جو حکومت میں ہیں بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں. حساس معلومات کے افشا ہونے سے روکنے کے لیے تمام سرکاری اداروں اور کانگریس کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی. راز افشا کرنے کے رجحان کو روکنے کے لیے ہم نیشنل انسائیڈر تھریٹ ٹاسک فورس کے ذریعے کچھ اقدامات کا اعلان کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ حکومت کے اندر کام کرنے والے لوگ ہماری اولین ترجیح جو اس ملک اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے اسے نقصان نہ پہنچائیں.
نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ نے افشا ہونے والی معلومات کے معاملے کو ملک کی تاریخ میں حساس نوعیت کی معلومات افشا کرنے کا بدترین معاملہ قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میڈیا میں اپنی ذاتی لڑائی لڑنے کی غرض سے حساس نوعیت کی سرکاری معلومات کا انکشاف کرتا پھرے. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر ٹرمپ امریکی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس ہفتے خاصے سرگرم رہے. انہوں نے مغربی ورجینیا میں ایک ریلی سے خطاب کیا. اس ریاست کے عوام نے صدارتی انتخابات میں ان کی زبردست حمایت کی تھی. صدر ٹرمپ کی عوامی مقبولیت میں حالیہ دنوں میں شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے. دوسری طرف ان کی اپنی ریپبلکن جماعت کے بعض اراکین ان کی پالیسیوں سے اختلافات رکھتے ہیں. اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
اپنے حامیوں کو صدر ٹرمپ ایک بار پھر یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ اپنی پالیسیوں میں امریکی عوام کے مفادات کو اولویت دیتے ہیں.
Americans of every kind are coming together with one simple goal.
تمام امریکی صرف ایک ہی مقصد کے لیے متحد ہو چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ایک بار پھر عظیم ملک بنائیں گے. صدر ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے اسے من گھڑند کہانی قرار دیا ہے.
We didn't win because of Russia. We won because of you. That I can tell you.
ہم نے روس کی وجہ سے انتخابات میں فتح حاصل نہیں کی، ہم آپ کی وجہ سے فتح یاب ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایک من گھڑت خبر کو عام کر کے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے آئین اور ہمارے ملک کو رسوا کر رہے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ ریلی سے پرجوش خطاب کر رہے تھے تو دوسری طرف ایسی اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات کرنے والے خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر ایک گرینڈ جیوری تشکیل دے رہے ہیں جو روسی مداخلت کے بارے میں شہادتوں کو سنے گی اور ثبوت یکجا کرے گی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں تو دوسری طرف رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی مقبولیت کا گراف مسلسل گرتا جا رہا ہے۔ ان کی اپنی جماعت کے اراکین بھی ان کی پالیسیوں سے برملا اختلاف کرتے ہیں۔ کوئنیپیاک یونیورسٹی پول کے تجزیہ کار ٹم مولے نے بذریعہ اسکائپ اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، یہ درست ہے کہ ریپبلکن ان کے ساتھ ہیں مگر ان کی تعداد 70 کی دہائی کی طرح ہے جو 90 کی دہائی میں بڑھ گئی تھی، لیکن اب ریپبلکن پارٹی کے اراکین کی حمایت آہستہ آہستہ گھٹتی جا رہی ہے۔ دوسرے امور کے علاوہ ہیلتھ کیئر کا نیا منصوبہ بھی خاصا متنازع ہو گیا ہے۔ سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے مس میکانل کا کہنا ہے کہ بحث کو کھٹائی میں ڈالنے والے امریکی پارلیمانی حربے یعنی فلبسٹر کو ختم کرانے کے لیے صدر کی تجویز قابل عمل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے، سینٹ میں اس کے لیے مطلوبہ ووٹ نہیں ہے، میں صدر اور سب سے بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کے لیے سینٹ کے قوانین کو تبدیل کرنا ہوگا۔ پچھلے دنوں کانگریس نے روس کے خلاف پابندیوں کا جو بل منظور کیا تھا اس پر بھی صدر ٹرمپ نے بادل ناخواستہ دستخط کیے ہیں۔ اس بل کی دونوں جماعتوں نے متفقہ طور پر حمایت کی تھی، مگر صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کانگریس کے ان اقدامات کی وجہ سے روس اور امریکہ کے درمیان تعلقات انتہائی نچلی سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ سینٹ میں خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سربراہ ریپبلکن سینیٹر باب کروکر کہتے ہیں، ہم نے ملک کے بہترین مفاد کو سامنے رکھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ پیوٹن ہیں جنہوں نے اپنے اقدامات کے ذریعے تعلقات کو اس نہج تک پہنچایا ہے جو 1991 کے بعد دیکھنے میں نہیں آئے۔ فی الحال کانگریس اور صدر دونوں تعطیلات پر چلے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ 17 دنوں کے لیے اپنی گولف تفریح گاہ گئے ہیں، جبکہ کانگریس کے اراکین نے بھی موسم گرما کی تعطیلات منانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں کا رخ کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ہفتے کے روز ایشیائی ملکوں کے اپنے پہلے دورے پر منیلا پہنچے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ بحیرہ جنوبی چین میں علاقائی دعووں سے پیدا ہونے والے تنازعات کے حل کے لیے کسی قانونی طریقہ کار کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران ریکس ٹیلرسن شمالی کوریا کو تنہا کرنے کے لیے خطے میں مزید تعاون کے لیے بھی کوششیں کریں گے۔ وینزویلا کی نئی آئین ساز اسمبلی ہفتے کے روز اپنا اجلاس منعقد کرے گی۔ جمعے کے روز حلف اٹھانے والی متنازع اسمبلی ملک کا نیا آئین تشکیل دے گی جس میں حکمران سوشلسٹ جماعت کو نئے اختیارات دیے جائیں گے۔ نئی اسمبلی میں صدر نکولس میڈورو کی بیوی اور بیٹا بھی شامل ہیں۔ وینزویلا کے دارالحکومت کاراکس میں جمعے کے روز اس وقت سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں جب نیا آئین بنانے کے لیے آئین ساز اسمبلی کا افتتاح ہوا۔ یہ اجلاس ہفتے کے روز بھی جاری رہے گا۔ اس بارے میں ندیم یعقوب کی ایک رپورٹ۔
بولیوارین نیشنل گارڈ نامی سیکیورٹی فورسز نے ان مظاہرین پر آنسو گیس پھینکی اور بہت زیادہ طاقت استعمال کی جو کراکس ہائی وے کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی جانب جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریاست اراگوا سے تعلق رکھنے والی حزب اختلاف کی رہنما امیلیا بیلیساریو اس جھڑپ میں بری طرح زخمی ہوئیں۔
ہم پر امن طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ انہوں نے میرے سر اور میری کمر پر مارا، میں زمین پر گر گئی۔ اور اب ہم بولیوارین نیشنل پولیس کے تشدد سے بچنے کے لیے یہاں ہیں۔ ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وینزویلا شکست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
نیشنل گارڈ سے خطاب کرتے ہوئے صدر نکولاس ماڈورو نے سیکیورٹی فورسز کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ہیرو قرار دیا جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا نیشنل بولیواریان آرمڈ فورسز کو غیر روایتی لڑائی کے لیے تیار رہنا ہوگا تاکہ مسلح گروہوں کی تلاش کی جا سکے, ان کا سامنا کیا جا سکے اور انصاف کے لیے انہیں گرفتار کیا جا سکے. تحمل اور انصاف کے ذریعے ہم گولیوں کے زخموں کو بھریں گے. حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے مظاہرین گزشتہ 4 ماہ سے صدر ماڈورو کی اشتراکی حکومت کے خلاف ہر روز احتجاج کر رہے ہیں جس میں اب تک 120 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی کئی تنظیمیں اور کئی ممالک وینزویلا کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طاقت کے سخت استعمال کی مذمت کر چکے ہیں اور ملک کے اعلی سرکاری وکیل مظاہرین پر گولی چلانے کے واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے اختتام تک مصنوعی طریقے سے خمیر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تقریباً 4000 سال سے انسان روٹی اور الکوہل سے بنے مشروبات کے لیے خمیر کا استعمال کر رہا ہے. بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ خمیر جاندار ہوتا ہے, یعنی اس میں زندہ وجود رکھنے والے خلیے ہوتے ہیں. جینیاتی انجینئرنگ کی تیزی سے نمو پاتی ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے کہ سائنسدان کسی روز زیادہ پیچیدہ جاندار بنانے میں کامیاب ہو جائیں, یہاں تک کہ انسان. تاہم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس میں درپیش خطرات سے پوری طرح آگاہ ہیں, لیکن اس کے ممکنہ فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ مصنوعی طریقے سے جینوم, یعنی کسی جسم میں کروموسوم کا مکمل سیٹ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کروموسوم یعنی جین بردار دھاگے جن کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے, جس میں بڑھوتی اور افزائش نسل سے متعلق تمام معلومات پائی جاتی ہیں. انسانی خلیوں کی طرح خمیر کے خلیوں میں بھی کروموسوم ہوتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی سے سائنسدانوں کو ڈی این اے میں موجود اے, سی, جی اور ٹی کہلانے والے نیوکلو بیس کی قطع برید کی سہولت میسر ہے. نیوکلو بیس وہ سیل ہیں جو ایک خاص ترتیب میں ہوتے ہیں اور جن میں زندگی کا بنیادی جوہر پایا جاتا ہے. نیو یارک یونیورسٹی کی لیبورٹری میں سائنسدانوں نے خمیر پر مختلف تجربات کیے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے اس منصوبے سے منسلک ایک سائنسدان لیزلی مچل کہتی ہیں,
Rather than starting with what exists in nature and making changes to see what happens, we can do this bottom-up approach.
جو قدرت میں موجود ہے اس سے آغاز کرنے کی بجائے ہم نے تبدیلیاں کی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم نے بالکل الٹ لائحہ عمل اپنایا جس میں ہم نے پورے ڈیزائن کو ہی ابتدا سے شروع کیا اور دیکھا کہ کیا وہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسا ہم نے سوچا تھا. ایک کمپیوٹر کی مدد سے ڈی این اے کے ایک حصے کو, جس میں مثال کے طور پر نیوکلیو بیس کی ٹی اے اور جی کی ایک ترتیب موجود تھی, اسے سائنسدانوں نے مصنوعی طریقے سے بنائے گئے ٹی اے اے نیوکلیو بیس کی ترتیب سے بدل دیا. ابھی تک سائنسدانوں نے 16 کروموسوموں میں سے 6 کو مصنوعی طریقے سے بنا کر قدرتی طور پر موجود کروموسوموں سے بدل دیا ہے اور اس کا نتیجہ ٹھیک نکلا ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ ڈی این اے کے ساتھ تجربات کے حوالے سے پیدا ہونے والے اخلاقی سوالات سے پوری طرح آگاہ ہیں اور وہ اس بارے میں بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس حوالے سے لیزلی مچل کا کہنا تھا,
involves talking to ethicists, policy makers, regulators, scientists,
اور اس میں اخلاقیات کے حامیوں, پالیسی سازوں, قانون کے نگرانوں, سائنسدانوں اور عام عوام سے بات کرنے کی ضرورت ہے, یہاں تک کہ میری خواہش ہے کہ میری ماں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہو. تاہم ڈی این اے کے ساتھ تجربات کرنے والے دیگر سائنسدان نتائج کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. اس بارے میں یونیورسٹی آف کالوریڈو سے وابستہ جون میڈفورڈ کا کہنا تھا
I paid very careful attention to when they say here are the lessons learned because if they can't do it in a simple thing like
جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ سبق جو ہم نے سیکھے ہیں تو میں اس کو بہت توجہ دیتا ہوں کیونکہ اگر وہ خمیر جیسی سادہ چیز کے ساتھ یہ نہیں کر پائے تو میں اسے کسی پودے کے ساتھ بھی نہیں کر پاؤں گا تاہم حتمی مقصد مصنوعی خمیر بنانا ہے جو ادویات اور ایندھن کے لیے زیادہ موزوں ہو دیگر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جینیاتی انجینئرنگ سے پودے اگائے جا سکے جو ماحولیاتی آلودگی کی پہچان رکھتے ہوں یہاں تک کہ دھماکہ خیز مواد کی بھی انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ
امریکہ یورپی یونین کی کونسل کو اس کے حالیہ فیصلے پر سراہتا ہے جس کے تحت 16 شامی فوجی عہدیداروں اور سائنسدانوں کے خلاف شام کے صدر بشار الاسد کی ایما پر کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری اور شہری آبادیوں پر ان کے استعمال میں ان کے کردار پر تعزیرات عائد کی گئی ہیں سائنسی مطالعے اور تحقیق سے منسلک 8 ارکان اور 8 اعلی عہدیداروں کے خلاف تعزیرات امریکہ اور دوسرے اتحادیوں کی جانب سے ایسی ہی تعزیرات کے بعد لگائی گئی ہیں جن کا مقصد خود اپنے ہی لوگوں کے خلاف زہریلی گیس کا استعمال کر کے کیمیاوی ہتھیاروں سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کی خلاف ورزی پر اسد حکومت کو جواب دہ ٹھہرانا ہے ان میں سے ایک ادلب صوبے میں خان شاہ خون شہر پر گزشتہ اپریل میں کیا جانے والا حملہ شامل ہے کیمیاوی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم نے تعین کیا ہے کہ اس حملے میں سیرین گیس استعمال کی گئی تھی جس کے نتیجے میں کم از کم 82 شہری ہلاک ہو گئے تھے جن میں بچے بھی شامل تھے امریکی اور دوسری مغربی انٹیلیجنس رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسد حکومت اس کی ذمہ دار تھی اقوام متحدہ کے مطابق 2016 میں بھی 3 ایسے واقعات ہوئے تھے جن میں شہریوں پر کلورین گیس کا استعمال کیا گیا تھا ان تعزیرات کے نتیجے میں ان 16 شامیوں کے مالیاتی اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے اور سفر کرنے کی سہولتیں محدود ہو جائیں گی امریکہ نے شام میں شہریوں کے مصائب کو کم کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور حال ہی میں روس اور اردن کے ساتھ اس نے جنگ بندی کی حمایت اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنوب مغربی علاقے میں امداد کی ترسیل پر اتفاق کیا ہے اس تنازع میں روس نے اسد حکومت کی حمایت کی ہے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس معاہدے کو اس بات کا پہلا اشارہ قرار دیا ہے کہ امریکہ اور روس شام میں مل کر کام کر سکتے ہیں انہوں نے اس امید کی جانب توجہ دلائی کہ پورے ملک میں مزید جنگ بندیوں سے پیش رفت میں اضافہ ہو سکتا ہے وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ روس اس بات میں اتنی ہی دلچسپی رکھتا ہے جتنی کہ ہم یعنی شام میں استحکام پیدا ہو اور وہ ایک متحد ملک بن جائے اور بالآخر ایک ایسا مقام آئے جہاں ہم شام کی مستقبل کی قیادت سمیت ان کے مستقبل پر سیاسی بحث میں سہولت پیدا کر سکیں تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اسد حکومت بین الاقوامی برادری میں ساکھ کھو چکی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ان کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور ساتھ ہی تعمیر نو کے لیے درکار اعانت بھی حاصل کر سکیں اس کے لیے اسد حکومت پر بہت کم اعتماد باقی رہ جائے گا وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ اس بات کا یقین ابھی باقی ہے کہ اسد کس طرح رخصت ہوں گے تاہم ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سیاسی عمل میں کسی مرحلے پر اسد خاندان سے پرے ایک عبوری دور ضرور آئے گا
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں پتہ ہے www.voanews.com/editorial
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 10 بھارت میں 10:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی دوپہر کا 1 بجا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور ساؤنڈ انجینئر کرٹس بائنم۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔